حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین
رہے گا دین محمد رہے گا
الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاه والسلام والتحيه والاكرام على سيد الانبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون صلوات على محمد صلى الله عليه وسلم اذن محترم ہماری گفتگو ولایت سے شروع ہوئی ہے اور ہمارا سفر جو ہے مرجعیت کی طرف روان دوا ہے۔ کل میں نے عرض کیا کہ اس حوالے سے اگر کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو، بچوں کے ذہن میں، طالب علموں کے ذہن میں، تو کسی مناسب طریقے سے پہنچا دیں۔ یہ مجلس جس طرح آپ لوگ یہاں سن رہے ہیں، بہت سے لوگ آن لائن سن رہے ہیں، بعض لوگ ریکارڈنگ سن رہے ہیں، تو ایک سوال آیا ہے اور وہ اسی ولایت کے حوالے سے ہے، اسی سے آغاز کروں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ولایت کی بہت اہمیت ہے ہمارے یہاں، یہاں تک کہ ولایت کو دین کو اگر ایک تسبیح سے تشبیہ دیں تو اس کی ڈوری کا نام ہے ولایت۔ اب دین جو ہے ایک پورا نظام حیات ہے، ایک نظام زندگی ہے، اور اس کے بہت سارے شعبے ہیں، عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، یہ سب اس ولایت کے دائرۂ کار میں آتے ہیں۔ تو ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا توحید بھی اس میں شامل ہے؟ اچھا، جس دن میں نے یہ بات کی تھی اس دن میں نے لفظ توحید نہیں کہا۔ بعض اوقات ایک لفظ آپ کہتے ہیں تو اس کی تشریح کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، ایسا نہ ہو بچوں کے ذہنوں میں کوئی کنفیوژن رہ جائے، لیکن اب کیونکہ سوال ہو گیا ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں توحید بھی شامل ہے، کیونکہ جب عقائد شامل ہیں تو عقائد میں توحید بھی شامل۔ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ جب ہم ولایت کی بات کرتے ہیں، ہم نے تو آغاز ہی آیہ ولایت سے کیا ہے نا، تو آیہ ولایت میں ترتیب ہی یہی ہے، خدا کی ولایت، رسول کی ولایت اور امام کی ولایت، اور توحید جو ہے وہ بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، توحید بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ تو جب آپ دین کی مختلف ہیڈنگز بنائیں گے، کچھ کو آپ عقائد میں رکھیں گے، کچھ کو آپ عبادات میں رکھیں گے، کچھ کو آپ اخلاقیات میں رکھیں گے، کچھ کو آپ معاملات میں رکھیں گے، تو ایک اس میں سے توحید بھی آ جائے گی۔ تو جب نظام زندگی کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں توحید بھی شامل ہے، تو وہ جو توحیدی نظام زندگی ہے وہ بھی اسی ولایت کے دائرہ کار کے اندر ہے۔ توحید کا مطلب خدا نہیں ہے، توحید کا مطلب خدا پر ہمارا اعتقاد ہے، یہ خدا کا ایک ہونا جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ تو جو ایمانیات کے ارکان ہیں، جو آرٹیکلز آف فیتھ ہیں، وہ سب الگ الگ اسی دین کی تسبیح کے دانوں کی صورت میں جمع ہو جائیں گے، توحید بھی آ جائے گی اس کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں ولایت، تو اس ولایت کا معنی ایک تفصیلی بحث ہے، ظاہر ہے خود لفظ ولایت اور کن کن معنوں میں آیا ہے، بنیادی موضوع تو ہمارا چونکہ یہ نہیں ہے، اس لیے تمام تر جو اس کے ڈیٹیلز ہیں اس میں ہم نہیں جا رہے، ورنہ جس معنی میں ہم اس ولایت کو استعمال کر رہے ہیں اور آگے چل کے مزید اس کو استعمال کریں گے، اس میں لفظ ولایت کے لیے بہت مناسب آلٹرنیٹ آپ انگریزی میں کہہ سکتے ہیں اتھارٹی، ولایت یعنی اتھارٹی، ولایت یعنی پاور، ٹھیک ہے، جس کو ہم اردو میں بہتر ریپلیس کرتے ہیں سرپرستی سے، اردو میں ہم کہتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ تمہارا سرپرست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور یہ ہے، تو آپ انگریزی میں کہہ سکتے ہیں ولایہ یعنی اتھارٹی۔ جب ہم اتھارٹی کی بات کرتے ہیں تو ہائیسٹ اتھارٹی جو ہے وہ خداوند عالم کے پاس ہے، تو ہم جس ڈوری کی بات کر رہے ہیں ولایت کی ڈوری، تو یہ وہ اتھارٹی ہے جس میں پورے دین کے تمام ارکان شامل ہیں، انکلوڈنگ توحید۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ہماری بات یہ ہو رہی تھی کہ جس طرح ہم دین لیتے ہیں اللہ کے نبی سے، ائمہ طاہرین سے، تو اس زمانے میں بھی یہ بات ممکن نہیں تھی کہ ہر شخص براہ راست جا کے ان سے دین حاصل کرے، اور پیغمبر اکرم نے بھی تبلیغ کا ایک سلسلہ، ایک نظام جو ہے وہ وضع کیا تھا، اور اس کے مطابق ہی آپ تبلیغ کیا کرتے تھے، اور بہت سے لوگوں کی ذمہ داری آپ لگایا کرتے تھے۔ میں نے کل مثال دی آپ کے سامنے مصعب ابن عمیر کی، جن کو آپ نے مدینہ بھیجا، مولا علی کو آپ نے یمن کی طرف بھیجا، مولا کائنات کو پیغمبر اکرم نے یمن کی طرف بھیجا۔ جب پیغمبر اکرم حجت الوداع کے لیے آئے، آخری اور پہلا حج ایک ہی حج کیا اللہ کے رسول نے، وہی پہلا تھا اور وہی آخری تھا جس کے بعد غزیر کا اعلان ہوا، تو علی علیہ السلام پیغمبر اکرم کے ساتھ مدینے سے نہیں آئے کیونکہ آپ یمن میں تھے اور آپ یمن سے آئے، تو اللہ کے رسول نے مولا علی کو یمن بھیجا۔ اہل سنت کے سورس کے مطابق پیغمبر اکرم نے معاذ ابن جبل کو بھی یمن بھیجا، ہمارے یہاں نہیں ہے یہ واقعہ، لیکن ان کے یہاں ہے کہ معاذ ابن جبل کو، اور ان کے یہاں اجتہاد کی ایک بڑی دلیل جو ہے وہ معاذ ابن جبل کی روایت ہے جو ہمارے یہاں نہیں ہے، اور تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ ان کے یہاں جو ہے وہ بھی ضعیف ہے، لیکن ہے بہرحال، اور وہ یہ ہے کہ معاذ ابن جبل کو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم جاؤ یمن، تو جب جانے لگے تو پیغمبر نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے سامنے اگر کوئی ڈسپیوٹیڈ میٹر آ جائے تو کس طرح ریزالو کرو گے، تو معاذ نے کہا کہ میں اللہ کی کتاب میں تلاش کروں گا اس کا حل، آپ نے کہا اگر اس میں نہ ملے تو، انہوں نے کہا میں آپ کی سنت میں تلاش کروں گا، آپ نے فرمایا اگر اس میں بھی نہ ملے، دیکھیں قرآن تو اس وقت تک پورا نازل ہی نہیں ہوا تھا، سنت تو کمپائل ہوئی نہیں تھی، تو اگر اس میں بھی نہ ملے تو معاذ نے کہا کہ اجتہد برائی، پھر میں اپنے رائے سے اجتہاد کروں گا، اس سے وہ اجتہاد اور اجتہاد کے اندر رائے یعنی قیاس، ان دونوں چیزوں کو ثابت کرتے ہیں، لیکن جو علم الحدیث کے مطابق تحقیق کی جاتی ہے تو معاذ ابن جبل والی روایت ہی صحیح نہیں، پہلی بات تو یہ، اس پر ایک باقاعدہ تھیسس میں نے کروایا، اس میں یہ چیز بھی سامنے آئی، استاد مدری نے بھی ایک جگہ یہ بات لکھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس روایت کو صحیح مان بھی لیں معاذ والی پر، تو دیکھیں معاذ کو جو اللہ کے رسول نے بھیجا تو، اور جو سوال کیا آپ نے، تو وہ قضاوت سے متعلق تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ڈسپیوٹیڈ میٹر آ جائے قضاوت فیصلہ کرنے کے لیے تو کیا کرو گے، تو قاضی کے پاس بہت سارے آپشن ہوتے ہیں، اور وہ قرآن سے بھی چیک کرتا ہے، وہ حدیث سے بھی چیک کرتا ہے، اور اپنی عقل سے بھی چیک کرتا ہے، وہ سرکمسٹینشل ایویڈنس سے بھی ریزالو کرتا ہے معاملات کو، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد قضاوت ہے نہ کہ اجتہاد ہے. اور اگر لفظ اجتہاد معاذ نے استعمال بھی کر لیا, فرض کریں اجتہد برائی, تو لفظ اجتہاد کا معنی ہے بہت زیادہ کوشش کرنا. لفظ اجتہاد جو ہے وہ یہ جہد سے نکلا ہے, اس کا مادہ جہد بھی ہے اور جہد بھی. اور ابن عسیر کی ایک مشہور لغت ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ زبر کے ساتھ ہو جیم میں جہد تو اس کا معنی مشقت اور سختی کے ہیں, اور اگر پیش کے ساتھ ہو جہد تو اس کا معنی پوری توانائی کے ساتھ کام کرنے کے ہیں. اور اجتہاد طلب اور جستجو میں اپنی پوری توانائی صرف کرنے کو کہتے ہیں. یعنی مجتہد وہ شخص ہے جو اپنی پوری توانائی کے ساتھ بھرپور کوششوں کے ساتھ حکم خدا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اسی سے لفظ جہاد بھی نکلا ہے. جہاد کا معنی بھی بہت زیادہ کوشش کرنا ہے. البتہ جہاد کا مطلب ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت, دفاع اور سربلندی کے لیے کوشش کرنا, اور اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا. ہمارے پاس جو لفظ ہے کل میں جو استعمال کر رہا تھا آپ کی خدمت میں, لیتفقہ فی الدین, کہ دین میں وہ سمجھ بوجھ حاصل کرے. ہمارے یہاں جتنی روایتیں آپ کو ملیں گی ان سب میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے فقیہ, لفظ مجتہد نہیں آیا, لفظ فقیہ آیا حدیثوں کے اندر. کل میں نے آپ کی خدمت میں کچھ حدیثیں پیش کی, تو وہ اصطلاح جو ہے فقیہ ہے کیونکہ یہ قرآن کی اصطلاح ہے. اور لفظ جہاد اور جہد یہ قرآن میں تو آیا ہے لیکن اجتہاد نہیں آیا, کیونکہ لفظی معنی اس کا بھی کم و بیش وہی ہے. اور ایک زمانے میں شیعوں میں لفظ اجتہاد استعمال نہیں ہوتا تھا, ممنوع تھا. آج بھی بہت سے لوگ اسی سے آرگومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارے تو لفظ اجتہاد ہے ہی نہیں, کہیں کہاں سے آ گیا یہ. ایک زمانے میں یہ لفظ ہمارے یہاں استعمال نہیں ہوتا تھا, اور نہیں ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ اصل میں لفظ اجتہاد جو ہے وہ قیاس کے ہم معنی استعمال ہوتا تھا, اور قیاس کو ہمارے ائمہ طاہرین نے ممنوع قرار دیا. قیاس ہمارے یہاں مردود ہے, اور چونکہ لفظ اجتہاد قیاس کے ہم معنی استعمال ہوتا تھا, امام شافعی نے ایک کتاب لکھی. ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ شاید علم اصول فقہ کے بانی امام شافعی ہیں, تو ایسا نہیں ہے. علم اصول فقہ کی پہلی تصنیف امام شافعی کی ہے, یہ بات ٹھیک ہے. اور وہ تصنیف بھی ایک خط ہے سمجھ لیں, اس کا نام ہی الرسالہ, جس کے اندر کچھ اصول انہوں نے لکھے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علم اصول کے بانی امام شافعی ہیں. اگر امام شافعی علم اصول کے بانی ہیں تو امام ابو حنیفہ جو اجتہاد کرتے تھے بغیر کسی اصول کے کرتے تھے کیا؟ امام شافعی تو بعد میں آئے ہیں. امام شافعی جو ہیں امام مالک کے شاگرد ہیں, اور امام مالک جو ہے وہ مدینہ میں ہوتے تھے, اور امام ابو حنیفہ جو ہے وہ کوفے میں ہوتے تھے. تو امام ابو حنیفہ کے بھی شاگرد پہ پیدا ہوئے قاضی ابو یوسف اور حسن شیبانی, اور امام مالک کے شاگرد بھی پیدا ہو گئے. امام مالک اور امام شافعی سائملٹینیسلی ایک ہی وقت میں کوفے میں اور مدینے میں. امام شافعی جو ہیں وہ امام مالک کے شاگرد ہیں. تو ایک تصنیف انہوں نے لکھ دی. تو دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں دنیا کے, ایسے بہت سارے علوم ہیں کہ جن کی پریکٹس ہوتی تھی لیکن اس کے اوپر کتاب نہیں لکھی گئی. بہت سادہ سی مثال میں آپ کو دے دوں, بات لمبی نہ ہو. مثلا اگر پوچھا جائے کہ لینگویج پہلے وجود میں آئی یا گرامر پہلے وجود میں آئی, تو آپ کہیں گے لینگویج پہلے وجود میں آئی, گرامر بعد میں کمپائل ہوئی. یعنی کیا لینگویجز گرامر سے بنی ہیں؟ نہیں, لینگویجز گرامر سے نہیں بنی. گرامر جو ہے وہ لینگویج سے بنی. آج بھی دنیا میں بہت ساری ایسے لینگویجز چل رہی ہیں جن کی گرامر کمپائل ہی نہیں ہوئی. بہت سے لوکل لینگویجز ہیں ان کی گرامر کمپائل ہی نہیں ہوئی. اب اگر کسی لینگویج کی گرامر کمپائل نہیں ہوئی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لینگویج بغیر گرامر کے بولی جا رہی ہے؟ نہیں, اس کی بھی ایک گرامر ہے, کسی نے اس کو بیٹھ کے کمپائل نہیں کیا. عربی زبان کتنی پرانی زبان ہے, عبرانی اور سریانی سے مل کے بنی ہے, عربی بہت قریب زبان ہے. لیکن عربی کی گرامر کب بنی؟ عربی کی گرامر سب سے پہلے جس نے کمپائل کیا وہ ابو الاسود دبلی ہے, دبلی بھی کہتے ہیں اس کو, دبیلی بھی کہتے ہیں. اور ابو الاسود وہ ہے جو کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا شاگرد ہے. عربی زبان تو کب سے چل رہی ہے, کتنا لٹریچر پروڈیوس ہوا عربی زبان میں, کتنی شاعری ہوتی تھی عربی کے اندر, لیکن کبھی گرامر کمپائل نہیں ہوئی. گرامر کمپائل ابو الاسود نے, اور اس کے دماغ میں بھی آئیڈیا آیا کہ بیٹھ کے میں ذرا عربی کی ایک گرامر تو کمپائل کروں. اس نے سوچا سب سے پہلے میں ایسا کرتا ہوں کہ جتنے بھی وکیبلریز ہیں ان سب کو کلاسیفائی کروں. اچھا, کس طرح کلاسیفائی کیا جائے؟ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں پارٹس آف اسپیچ, اس نے کہا عربی کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں. دن بھر رات بھر سوچتا رہا, سمجھ میں نہیں آئی بات کہ کس طرح کلاسیفائی کیا جائے. عربی کے الفاظ جو ہیں وہ ملینز میں ہیں. تو بالآخر وہ مولا علی کے پاس آئے اور آ کے اس نے کہا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ عربی کی گرامر کمپائل کروں, اور سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ میں پارٹس آف اسپیچ بناؤں, ورڈس کو کلاسیفائی کروں. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کس طرح کروں. تو آپ نے کہا تین حصوں میں کر لو, آپ نے کہا تین حصوں میں کر لو. اس نے کہا کہ وہ کیسے کروں تین حصوں میں؟ کہا دیکھو, ایک تو وہ ہے الفاظ جن کا مستقل معنی پایا جاتا ہے لیکن اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا, اور ایک وہ ہے الفاظ جن میں مستقل معنی بھی پایا جاتا ہے اور زمانہ بھی پایا جاتا ہے, اور ایک وہ الفاظ ہیں جن میں نہ مستقل معنی پایا جاتا ہے نہ زمانہ پایا جاتا ہے. تو سب سے پہلے اسی سے شروع کرو. اب وہ سن کے چلا گیا پہلے تو. اب دوبارہ سوچتا رہا دن بھر رات بھر, اور حیران ہوا وہ جتنے الفاظ اس کے ذہن میں آئے وہ تین کیٹیگریز کے علاوہ تھے ہی نہیں. یا تو اس کا مستقل معنی پایا جاتا ہے, اس پہ زمانہ نہیں پایا جاتا جس کو کہتے ہیں اسم, جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں ناؤن. البتہ عربی میں ناؤن کو بھی اسم کہتے ہیں, پروناؤن کو بھی اسم کہتے ہیں, ایڈجیکٹیو کو بھی اسم کہتے ہیں, اور ایسے الفاظ کے جن میں مستقل معنی بھی پایا جاتا ہے زمانہ بھی پایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں فعل ورب, اور ایسے الفاظ کے جن میں مستقل معنی بھی نہیں پایا جاتا, معنی بھی بدلتا رہتا ہے اور زمانہ بھی نہیں پایا جاتا, اس کو کہتے ہیں حرف, حروف اس کی جمع, جس کو آپ کہتے ہیں پریپوزیشن, کنجنکشنز. صلوات پڑھے ایک محمد و آل محمد کے. اور یہی ابو الاسود ہے جس نے قرآن کریم میں اعراب لگائے, اعراب گزاری کی. قرآن میں اعراب کس نے لگائے؟ دو آدمیوں کے نام آتے ہیں, ایک تو حجاج ابن یوسف کے, یا حجاج نے قرآن میں اعراب لگایا. اب آپ سوچیں حجاج نے اگر لگایا ہو اعراب اللہ حافظ ہے پھر تو. عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں, جن کا تعلق خود بنو امیہ سے ہے, کہ دنیا کی ساری قومیں اگر اپنی اپنی قوموں کے خبیصوں کو لے کر آئیں اور ایک خبیصوں کا عالمی مقابلہ ہو تو ہم لوگ حجاج کو لے کے جائیں گے اور ٹرافی جیت کے آئیں گے. تو اب ایسا شخص جس نے خانہ کعبہ پہ میجنک سے حملہ کیا ہو, دیوار کعبہ ڈھا دی ہو, غلاف کعبہ کو آگ لگا دیا ہو, صحن کعبہ میں عبداللہ ابن زبیر کو ذبح کیا ہو, تو اس سے خیر کی توقع ذرا کم ہی ہے. لیکن کہتے ہیں کہ حجاج جو تھا وہ بڑا پڑھا لکھا تھا, اور سیاست میں آنے سے پہلے وہ بھی ایک ٹیچر تھا, استاد تھا وہ. بعد میں سیاست میں آ گیا, وہاں شاید تنخواہ کم مل رہی ہوگی. لیکن یہ ایک رائے ہے کہ قرآن میں اعراب جو ہے وہ حجاج کا کارنامہ ہے. لیکن جو زیادہ صحیح بات ہے اور جس کو یعنی یہ کوئی شیعہ سنی کی بات نہیں ہو رہی، شیعوں میں بھی دونوں طرح کی روایتیں ہیں، سنی میں بھی دونوں طرح کی روایتیں، اور زیادہ صحیح اپروپریٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ابو الاسود دویلی نے اعراب لگائے، اور چونکہ وہ مولا کائنات کا شاگرد تھا اینڈ ہی واز دی فرسٹ کمپائلر آف عربی گرامر، تو اس لیے اس نے اگر اعراب لگائے ہیں تو یقیناً ٹھیک لگائے ہوں، مولا علی کا شاگرد ہے، صلوات پڑھیں محمد اور علی. تو دیکھیں بات ادھر ادھر جا رہی ہے، واپس ہم آتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ علم پہلے سے موجود ہوتا ہے اور کمپائلیشن اس کی بعد میں ہوتی ہے، وہ کوئی بھی آ کے کر دیتا ہے، تو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ علم اصول فقہ کے بانی امام شافعی ہیں، ان کی تصنیف سب سے پہلی تصنیف ہے، یہ صحیح. اچھا اب بات یہاں سے نکلی تھی کہ امام شافعی نے اپنے اس مختصر سے کتابچے میں لکھ دیا کہ الاجتہاد هو القیاس والقیاس هو الاجتہاد، کہ قیاس اجتہاد ہے، اجتہاد قیاس ہے. اچھا اب شیعہ کہاں مان سکتے ہیں ایسی بات، اب سمجھ لیں آپ، ائمہ تحریر نے قیاس کی مخالفت کی ہوئی ہے پہلے سے، تو اس لیے قیاس چونکہ شیعوں میں مردود ہے الٹیمیٹلی اجتہاد بھی مردود ہوگی. لفظ اجتہاد، یہ لفظ استعمال نہیں ہوگا، لیکن بعد میں آنے والے جو فقہاء اہل سنت ہیں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اجتہاد کا مطلب فقط قیاس نہیں. دیکھیں شیعہ ڈیفینیشن آف اجتہاد اور سنی ڈیفینیشن آف اجتہاد، اس کو آپ سمجھ لیں تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. شیعوں میں اجتہاد کا مطلب ہے استنباط، شیعوں میں اجتہاد کا مطلب ہے استنباط، استنباط کا مطلب ہے کسی چیز کو گہرائی میں جا کے سمجھنا، اور یہ لفظ قرآن میں بھی آیا ہے استنبطونہ، یعنی اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ جو دین اور شریعت کا ریسورس ہے یعنی قرآن اور حدیث اور سنت، تو اس پہ جا کے مسائل کا حل تلاش کرنا، مسائل آتے رہیں گے ہر دور میں، ان کا حل تلاش کرنا ہوگا کہاں پہ، قرآن و سنت، اور یہ فرض کیا گیا ہے کہ قرآن اور سنت جو ہے، سنت کے ڈیفینیشن میں بیان کر چکا ہوں، قرآن اور سنت جو ہے اس میں تمام مسائل کا حل موجود ہے، بس اس کو ڈھونڈ کے نکالنے کا نام اجتہاد ہے، اور سنی مجتہدین کے نزدیک اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ احکام کہ جن کا حل قرآن اور سنت میں نہیں ہے ان کو ڈھونڈ کے نکالنے کا نام اجتہاد ہے، جس کا حل قرآن اور سنت میں نہیں ہے ان کو ڈھونڈنے کا نام اجتہاد ہے. اب جب ایک مسئلہ کا حل قرآن اور سنت میں ہے ہی نہیں اگر، تو کہاں سے آپ تلاش کریں گے؟ تو اس ڈیفینیشن میں سب سے بڑا ریزرویشن یہ ہے ہماری، سب سے بڑی، کہ سب سے پہلے تو آپ نے قرآن و سنت کو انکمپریہنسو سمجھا ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے قرآن و سنت کو انکمپریہنسو سمجھا، اسی لیے آپ کو مسائل کا حل اس میں نہیں مل رہا ہے. اب جب نہیں مل رہا ہے تو ناؤ یو آر گوئنگ ٹو سرچ سم ادر ٹول ادر دین قرآن اینڈ سنت، اور اس میں قیاس بھی آ گیا، اس میں اجماع بھی آ گیا، اس میں مصالح مرسلہ بھی آ گیا، اس میں عرف بھی آ گیا، اس میں بہت کچھ ہے. یعنی ایسے ہے جیسے ایک طالب علم آ کے کہتا ہے کہ مجھے ایڈمیشن لینا ہے، کل بھی اتفاق سے میں نے ایڈمیشن کی مثال ایک آپ کو دی، آج بھی ایڈمیشن کی مثال دوں، کیونکہ ایڈمیشن کے میں طالب علم چاہتا ہے بس ایڈمیشن ہو جائے اس کا کسی نہ کسی طرح. تو اب اس نے آگے کہا جی ایڈمیشن لینا ہے، اچھا جناب دکھاؤ تمہارے مارکس کتنے ہیں، او ہو یہ تو تھرڈ ڈویژن ہے، تھرڈ ڈویژن کے ایڈمیشن تو ہوتے ہی نہیں یونیورسٹی میں، یا تو یونیورسٹی میں کوڈ میں لکھا ہوا ہے کہ تھرڈ ڈویژن کا ایڈمیشن نہیں ہوگا. اس نے کہا اچھا یونیورسٹی کوڈ میں لکھا ہوا ہوگا لیکن اب آپ بتائیے کہ یونیورسٹی کوڈ کے مطابق تو ایڈمیشن نہیں ہو سکتا لیکن میرا ایڈمیشن کیسے ہوگا یہ بتائیں آپ. کوئی طریقہ بتائیں, کوئی راستہ نکالیں بس. تو اب اگر میں کوئی ایسا طریقہ اس کو بتاؤں جو یونیورسٹی کوڈ میں نہیں لکھا ہوا ہے, تو کل میں عرض کر رہا تھا نا ہر کام کو کرنے کے ہمارے یہاں دو طریقے ہیں, طریقہ نمبر ایک اور طریقہ نمبر دو. تو وہ طریقہ نمبر دو ہوگا آف کورس, طریقہ نمبر ایک سے تو نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ایک مسئلہ درپیش ہے, مسئلہ شرعیہ, اس کا حل قرآن میں بھی نہیں ہے, اس کا حل سنت میں بھی نہیں ہے, اب آپ اس کا حل بتائیں, تو کہاں سے بتائیں؟ جہاں سے بھی بتائیں گے تو کیا وہ دین ہوگا, کیا وہ شریعت ہوگی؟ کیونکہ دین اور شریعت تو ڈیوائن ہے, دین اور شریعت تو منزل من اللہ ہے, اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. تو یہ ضرورت کیوں پڑی؟ ابھی میں یہ بحث اگر چھیڑ دوں گا کہ یہ بحث ضرورت کیوں پڑی تو پھر ہم ادھر ادھر چلے جائیں گے کہ کیوں ضرورت پیش آئی کہ دین کے اندر قیاس کو شامل کیا جائے, اور کہاں سے آغاز ہوا یہ. تو اس کے سرے جا کے حسبنا کتاب اللہ سے ملیں گے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا سرا وہاں جا کے آپ کو ملے گا جن لوگوں نے نعرہ لگایا حسبنا کتاب اللہ, اور بعد میں جب ان کا زمانہ آیا اپنا اور جب ان کو ڈیسیجن لینا پڑا تو نہ ان کو قرآن میں مسئلے کا حل نظر آیا, نہ ان کو سنت میں مسئلے کا حل نظر آیا, اور پھر انہوں نے قیاس کو انٹروڈیوس کروایا. بعد میں ان کو بھی احساس ہوا کہ جتنا بھی اجتہاد ہے وہ سب قیاس نہیں ہے. اجتہاد کا مطلب قیاس, اور قیاس کا مطلب اجتہاد کہنے سے معاملات بگڑتے ہیں. تو پھر انہوں نے اس سے رجوع کیا, قیاس کو نہیں چھوڑا لیکن انہوں نے اجتہاد کے اندر دونوں چیزیں شامل کر دی. اجتہاد کے اندر استنباط بھی ہے اور اجتہاد کے اندر قیاس بھی ہے. اچھا, اب اس میں لفظ اجتہاد کا کیا قصور ہے؟ اجتہاد کا لفظی معنی تو وہ جو میں نے آپ کو بتایا, کوشش کرنا, جستجو کرنا, محنت کرنا تاکہ خدا کا حکم حاصل ہو جائے. تو جب انہوں نے اس لفظ سے رجوع کر لیا اور اس کے اندر استنباط کو بھی شامل کر لیا تو ہمارے فقہا نے لفظ اجتہاد کو اون کر لیا, ہمارے بھی استعمال ہونے لگا یہ لفظ. ہماری لڑائی کسی لفظ سے تھوڑی ہے, ہمارا اختلاف تو اس کانسیپٹ سے تھا اصل میں. جب وہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا اور اس کے اندر وہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ایڈ ہو گیا تو یہ لفظ بھی ہمارے لیے قابل قبول ہو گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو شیعوں میں اس طرح فقاہت جو کہلاتا رہا وہی اجتہاد, اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے دور میں, ائمہ طاہرین کے دور میں مسلسل آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی کہ جن میں خود ائمہ علیہ السلام نے لوگوں کو آتھورائز کیا کہ وہ جائیں اور جا کے دین کی تبلیغ کریں, تعلیم دیں. مصعب بن عمیر کا نام میں نے آپ کے سامنے کر لیا, امیر المومنین کے زمانے کا تذکرہ کیا. ائمہ طاہرین کے زمانے میں آئیے, ائمہ طاہرین کے بارے میں ذہن میں رہے ہمارے بچوں کے کہ دو امام ایسے ہیں کہ جن کو نسبتاً کھل کے تبلیغ کرنے کا موقع ملا, پانچویں امام چھٹے امام, اور اس کی وجہ بھی بتائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنو امیہ کا زوال شروع ہو گیا تھا اور بنو عباس کی تحریک عروج پر تھی. تو یہ جو دو ظالم حکمران خاندان ہیں یہ اقتدار کی رسہ کشی میں مصروف تھے اور ان کی توجہ ائمہ طاہرین کی طرف نہیں تھی. تو اس مختصر سے مدت سے فائدہ اٹھا کر ان دو معصومین نے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام جن کا لقب باقر یعنی شگافتہ کرنے والے, اصل میں باقر العلوم النبیین، انبیاء کے علوم کو کھول کے بیان کرنے والے، اور انہی کے فرزند صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. اس کے علاوہ آپ اس سے پہلے کا زمانہ دیکھیں، کربلا کا واقعہ مل جائے گا، امام سجاد کا زمانہ مل جائے گا. اس کے بعد دیکھیں تو اسی بنو عباس نے، منصور دوانقی نے امام صادق علیہ السلام کو زہر سے شہید کیا، امام حسین کاظم علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا بغداد بلا کر، مامون نے امام رضا علیہ السلام کو مرو بلا لیا ایران مشہد میں آپ کی شادی کی، امام جواد کو بغداد پھر بلایا گیا، امام حسین علیہ السلام کو سامبرہ بلایا گیا، تو مدینہ میں رہنے نہیں دیا گیا، مدینہ ویران ہوا. اور مدینہ جو مسلمانوں کا سینٹر آف ایکسلنس تھا وہ ویران ہوا، اور جہاں آئمہ طاہرین رہتے تھے ان کی نگرانی ہوتی تھی، لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھا امام کے پاس آسانی کے ساتھ جانا اور آنا، جو لوگ جاتے تھے ظالم حکمرانوں کی ایجنسیاں ان کے پیچھے لگ جایا کرتی تھی، اب وہ کیا کریں. اور ویسے بھی کمیونیکیشن اتنا آسان نہیں تھا جتنا آج ہے. مثلا ایک شخص کوفے سے آتا ہے مدینہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، عبداللہ ابن ابی یافور اس کا نام ہے، وسائل الشیعہ کی روایت، عبداللہ ابن ابی یافور، اور وہاں کے امام سے کہتا ہے کہ فضل رسول میں کوفے میں رہتا ہوں، آپ مدینے میں رہتے ہیں، میرے لیے بار بار آنا جانا تو ممکن نہیں ہے، اور شرعی مسائل پیش آتے رہتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے علاقے میں یعنی کوفے میں محمد ابن مسلم رہتا ہے، اس سے جا کے احکام لے لیا کرو، وہ ہمارا قابل اعتماد ہے، اور میرے والد کے بھی قابل اعتماد ہے. کون؟ محمد ابن مسلم. محمد ابن مسلم کون ہے؟ امام ہے، معصوم ہے، نبی ہے، نبی. لیکن محمد ابن مسلم وہ ہیں کہ جنہوں نے چار اماموں سے قصب فیض کیا ہے، 30,000 حدیثیں یاد ہیں ان کو، اور وہ کوفے میں. تو امام کے ایک شاگرد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ امام علیہ السلام، امام معصوم بائی نیم اس کو ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ جا کے اس سے احکام لے لیا کرو. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک شخص آتا ہے امام رضا علیہ السلام کے پاس، علی ابن مسیب نام ہے اس کا، اور کم و بیش یہی سوال امام رضا سے کرتا ہے کہ مولا آپ کے پاس آنا ذرا مشکل ہے بار بار، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں قم میں رہتا ہوں. امام نے فرمایا کہ زکریہ ابن آدم سے جا کے احکام لے لیا کرو. زکریا ابن آدم وہ کون ہے؟ وہ بھی امام کے شاگرد. ائمہ علیہ السلام اپنے شاگردوں کو ریکمینڈ کر رہے ہیں. اور ایک اور روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں امام جعفر صادق علیہ السلام سے، جو فرماتے ہیں کہ چار افراد وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے آبا و اجداد کی فقہ کو زندہ رکھا ہے. برید ابن معاویہ لجلی، ابو بصیر، محمد ابن مسلم اور زرارہ ابن عیون. یہ چاروں کون ہیں؟ امام تو نہیں ہے نا، معصوم تو نہیں ہے، یہ چار امام کے شاگرد اپنے زمانے کے فقہا ہیں. ایک اور روایت آپ کے خدمت میں پیش کروں، اور وہ امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے. اور وہ اپنے ایک شاگرد ابان ابن تغلب سے کہتے ہیں کہ اجلس فی المجلس فی المسجد، یا ابان اجلس فی المسجد، اے ابان مسجد میں بیٹھا کرو. اور مسجد بھی کون سی مسجد؟ مسجد النبی، مسجد نبوی میں بیٹھ جایا کرو. وقت الناس، اور لوگوں کو فتویٰ دو. یہ لفظ فتویٰ قول معصوم کے اندر آیا ہے. فتویٰ یعنی سوال کا جواب دینا، فتویٰ یعنی سوال کا جواب دینا. استفتاء کا مطلب ہے پوچھنا، سوال کرنا، اور فتویٰ یعنی سوال کا جواب دینا. تو امام نے فرمایا مسجد میں بیٹھ جایا کرو اور جو لوگ تم سے سوال پوچھیں اس کا جواب دیا کرو. پھر فرمایا فإنی احب ان یرا فی اصحابی مثلک، مجھے پسند ہے کہ میرے اصحاب میں تم جیسے لوگ ہوں. امام کہہ رہے ہیں کہ میرے اصحاب میں تم جیسے لوگ ہیں، مجھے یہ بات پسند ہے. ایک صاحب نے اشتہار اور تقلید کے خلاف کتاب لکھی، کہنے لگے، اس میں لکھا انہوں نے کہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ امام باقر علیہ السلام کے دوانے میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شیعہ کتنا ہی بڑا عالم، کتنا ہی بڑا فقیر کیوں نہ ہو، مسجد نبی میں بیٹھ کے فتویٰ دے. تو میرے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ بات. اچھا دیکھیے، سمجھنے کا تعلق سمجھدانی سے ہے اصل میں نا، لِتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ کا مطلب بھی یہی ہے. ہر آدمی جو سمجھتا ہے نا اپنی اپنی سمجھ کے مطابق سمجھتا ہے. پہلے تو دیکھیں کسی بھی چیز کو، اس قسم کا کوئی بھی معاملہ سامنے آئے، کوئی تاریخ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کوئی حدیث کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کوئی قرآن کی بات ہماری سمجھ میں اگر نہیں آ رہی ہے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ کلیئر کرنا ہوگا کہ یہ قرآن ہے یا نہیں ہے، یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، یہ تاریخ ہے یا نہیں. دین وی شوڈ اپلائی آور لاجک. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے لاجک ڈیولپ کر لیتے ہیں، اس کے اوپر رکھ کے قرآن کو چیک کرتے ہیں، اس کے اوپر رکھ کے حدیث کو چیک کرتے ہیں. تو پہلے لاجک ڈیولپ نہ کریں، پہلے آپ اس رپورٹ کی آتھینٹیسٹی کو چیک کریں، صحیح ہے، اور پھر اپنی عقل لگائیں. اپنی عقل کو نیچے رکھیں اور قرآن و سنت کو اوپر رکھیں، ٹھیک ہے. شب قدر کے اعمال کرتے ہیں نا، قرآن کو سر پہ رکھتے ہیں، اللہم بحق حاضل قرآن. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ قرآن میرے سر کے اوپر ہے، اور یہ جو میرا دماغ ہے، میری کھوپڑی ہے، یہ جو میری عقل ہے، میرا شعور ہے، میرا علم ہے، میرا وزڈم ہے، میرا آگہی ہے، بہت سارے الفاظ آج کل چل رہے ہیں مارکیٹ میں، یہ سب نیچے ہیں، قرآن اوپر ہے. تو قرآن کو اوپر رکھیں اور اپنی عقل مندی کو نیچے رکھیں. تو قرآن کے بعد حدیث ہے، قول پیغمبر ہے، قول معصوم ہے، اس کو اوپر، اور باقی سب چیزیں اس کے بعد آتی ہیں. تو یہ معلوم کرنا ہوگا، یہ روایت شیخ طوسی نے الفہرست کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے. شیخ طوسی ہمارے بہت ورسٹائل پرسنالٹی ہیں، جو مفسر بھی ہیں اور علم رجال بھی میں بھی ان کی کتابیں ہیں، اور علم فقہ میں کئی کتابیں ہیں ان کی، اور اصول فقہ کی کتاب ہے ان کی، اور حدیث کی تو ان کی کئی کتابیں ہیں، جن میں سے دو کتابیں آپ کی کتب اربع میں شامل ہیں. جو چار آپ کی بنیادی حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں سے دو شیخ طوسی کی ہیں. تو اتنے پرومیننٹ فگر ہیں ہماری، انہوں نے بھی یہ روایت لکھی کہ امام نے فرمایا آباد میں تغلب سے مسجد میں بیٹھ کے فتویٰ دو، مجھے پسند ہے کہ میرے اصحاب میں تم جیسے لوگ ہوں. اچھا، آپ جن کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں ان کو بھی سمجھا دوں میں کہ مثلا کس طرح مسجد نبوی میں بیٹھ کے کوئی شیعہ فقیہ فتویٰ دے سکتا ہے. یہ ہے نا ایشو، میں ابھی سمجھا دیتا ہوں آپ کو ایک منٹ میں. وہ اسی طرح فتویٰ دیا کرتے تھے عوانی میں تغلب، جس طرح آج کل ہم لوگ کمپلسری اسلامک اسٹڈیز پڑھاتے ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، جو کمپلسری اسلامک اسٹڈیز پڑھاتے ہیں. میں آپ کے بی ایچ اے کالج میں پڑھا کر گیا ہوں کئی سال یونیورسٹی سے پہلے، تو کسی اسٹوڈنٹ کو نہیں پتا کیا شیعہ ہے، سنی ہے، کیا ہے. جو چیزیں کامن ہیں وہ پڑھا رہے ہیں، کنٹروورشل بات کرتے ہی نہیں. تو ابانی میں تغلب اور ان جیسے اور بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ وہ مسجد میں بیٹھتے تھے، اور جب ان کے پاس لوگ آتے تھے پوچھنے کے لیے، تو وہ جس مسلک کے ہوتے تھے اسی کے مطابق جواب دیتے تھے. وہ جس مسلک کے ہوتے تھے اسی کے مطابق جواب دیتے تھے، اور جب اپنا والا کوئی آ جاتا تھا اس کے مطابق جواب دیا کرتے تھے. یہ ٹیلنٹ تھا ان کے اندر. ایسے فقہا ہمارے، یہ تو امام علیہ السلام کے زمانے کی بات ہو رہی ہے نا، ایسے فقہا تاریخ میں بہت گزرے. یہ اب کہ شہید اول، شہید ثانی، جب بعد میں پتہ چلا کہ یہ شیعہ ہیں تو ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن اس سے پہلے قاضی بھی رہ چکے تھے، قضاوت کی انہوں نے, تو اسی طرح کرتے تھے, جو کیس آتا تھا ان کے پاس ویسی بیان کرتے تھے. تو اس پہ حیرانی کی کوئی بات نہیں. ہمارا جو موضوع ہے وہ صرف یہ ہے کہ امام نے ابان ابن تغلیب سے کہا کہ تم بیٹھ کے فتویٰ دیا کرو. تو آئمہ طاہرین کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, ورنہ آپ خود سوچیں کہ جس طرح آئمہ طاہرین کو دربدر کیا گیا, امام حسین کاظم علیہ السلام کو 14 سال تک قید میں رکھا گیا, امت سے ان کا رابطہ بحال کیسے ہوا؟ 14 سال تک کیا امت بغیر ہدایت کے رہی, بغیر تعلیم کے رہی, بغیر احکام شریعہ معلوم کیے ہوئے رہی؟ نو. چھٹے امام سے آئمہ طاہرین تو جانتے ہیں نا آگے کیا ہونے والا ہے, ان کو معلوم ہے. چھٹے امام سے آپ کو یہ نظر آئے گا واضح طور پر کہ انہوں نے اپنے نمائندوں کا ایک نیٹ ورک مقرر کر دیا, اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا وہ نیٹ ورک اور مضبوط ہوتا. مختلف شہروں میں آئمہ طاہرین کے تربیت یافتہ لوگ, قابل اعتماد لوگ, ان کے اصحاب, خاص طور پر جہاں شیعہ زیادہ تھے, امام مدینہ میں ہیں, امام مرو میں ہیں, امام بغداد میں ہیں, امام قید خانے میں ہیں, لیکن امام کے نمائندے کوفے میں بھی ہیں, بصرے میں بھی ہیں, مکے میں بھی ہیں, خراسان میں بھی ہیں, مصر میں بھی ہیں, یمن میں بھی ہیں, جہاں جہاں ان کے فالوورز ہیں وہاں وہاں امام کے نمائندے ہیں. اور یہ نمائندے وہ ہیں کہ جو لوگوں کے مسائل کا حل بتا رہے ہیں لوکلی, اور اموال شرعیہ بھی جمع کر رہے ہیں, خمس بھی کلیکٹ کر رہے ہیں, اور وہ امام کے حکم کے مطابق اس پہ خرچ بھی کر رہے ہیں جہاں ضروری ہے, اور ان میں سے ایک حصہ امام کو بھیج بھی رہے ہیں. یہ بھیجنا بھی ایک بہت مشکل کام تھا, یہ بھیجنا اتنا آسان نہیں تھا جس طرح آج کل منی ٹریل چیک کی جاتی ہے نا کہ پیسہ آیا کہاں سے, اور اگر منی ٹریل ثابت نہ ہو تو پھر منی لانڈرنگ بن جاتی ہے وہ. تو اس زمانے یہ منی ٹریل کیوں چیک کی جاتی ہے؟ کیونکہ حالات خراب ہو رہے ہیں نا, دہشت گردی ہو رہی ہے, دہشت گردی بغیر پیسوں کی تو نہیں ہوتی, تو یہ دیکھنا ہوتا ہے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیک کر نظروں میں رکھیں ان چیزوں کو. تو ظالم حکمران جو ہیں وہ آئمہ طاہرین پر نظر رکھتے تھے کہ ان کے پاس وسائل نہ جمع ہونے پائے, ایسا نہ ہو یہ ہمارے لیے خطرہ بنے. اب جو اموال شریعہ ان کے پاس جمع ہوتا تھا ان کو پہنچانا امام تک, اور امام سے ملاقات کرنا, میٹنگ کرنا, یہ دونوں کام بہت مشکل تھا. عام طور پر میٹنگ ہوتی تھی موسم حج میں, منا میں, عرفات میں امام آ جایا کرتے تھے, لوگ بھی حج کے کاروان کے ساتھ آ گئے اور وہیں پر کہیں میٹنگ ہو گئی, ملاقات ہو گئی, رپورٹیں دے دی گئیں کس علاقے میں کیا حال ہے, اموال شریعہ کے بھی ایکسچینج ہو گئے. اور ایک امام کے نمائندے کے بارے میں نے پڑھا کہ انہوں نے گھی کا کاروبار شروع کیا, گھی بیچنے کا, اور جب امام کو رقم پہنچانی ہوتی تو وہ پیسہ, وہ کرنسی جو مٹیریل میٹالک ہوتی تھی گولڈ کی یا سلور کی, اس کو گھی کے پیپے میں رکھ کر اوپر سے گھی سے بند کر کے, اور وہ امام کے گھر میں, بظاہر ایسا لگتا ہے کہ امام کے گھر میں گھی کا استعمال بڑھ گیا ہے آج کل, لیکن وہ شرعی اموال اس طرح. یعنی یہ پورا ایک نیٹ ورک تھا, اس کو آپ آفیشیل کہیں گے یا نہیں کہیں گے, میں اس کو آفیشیل کہتا ہوں, میں اس کو آفیشیل کہتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو انڈکلیئرڈ کہتا ہوں. یعنی اٹس آفیشیل بٹ انڈکلیئرڈ, یہ ڈکلیئرڈ نہیں ہوتا تھا. ڈکلیئرڈ کیوں نہیں ہوتا تھا؟ ورنہ ظالم حکمران ایک دم اس نیٹ ورک پہ ہاتھ ڈال دیتے, لیکن جو ریلیونٹ لوگ تھے ان کو پتا تھا, ان کو اپنے علاقے کا پتا تھا. جیسے امام نے عبداللہ ابن ابی آخر سے کہا کہ جب محمد ابن مسلم سے جا کے احکام لے لیا کرو. اب کوفے میں محمد ابن مسلم کو لوگ زیادہ نہیں جانتے تھے, عام لوگ, خاص لوگ جانتے تھے. رات کے وقت محمد ابن مسلم کے گھر میں دستک ہوئی, نیند سے اٹھے, جو ایک دروازے پہ کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا وہ ایک خاتون کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے شکم میں بچہ ہے, اب کیا کریں, دفن کر دیں یا بچے کو نکال لیں؟ انہوں نے نکال لو بچے کو, بچے کو دفن کرو گے زندہ, بچے کو نکالو. کہہ دیا, مسئلہ بتا دیا. اس کے بعد کہنے گے مجھ سے پوچھنے کیوں آئے ہو تم؟ مطلب مجھ سے کیوں پوچھنے آئے بھائی؟ تو اس نے کہا کہ وہ اصل میں امام ابو حنیفہ کے پاس گئے تھے ہم, تو انہوں نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, ایسا کرو فلاں محلے میں محمد بن مسلم رہتا ہے, اس سے جا کے پوچھو, واپسی میں مجھے بھی بتاتے ہوئے جانا ہو جواب. تو خاص لوگ جانتے تھے اور عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تھا. اس طرح یہ پورا نیٹ ورک تھا. شیخ صدوق علیہ رحمہ کا نام تو سنا ہوگا آپ. شیخ صدوق کے جو والد تھے ابن بابویہ قمی, جن کی قبر اب بھی قم میں ہے حرم کے سامنے, زکریا ابن آدم کی قبر بھی قم میں ہے حرم کے سامنے. تو ابن بابویہ قمی جو تھے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے اور قم میں امام کے نمائندے تھے, اور امام سے ان کے خط و کتابت بھی تاریخ میں موجود. تو یہ پورا ایک نیٹ ورک تھا امام طاہر کے زمانے. اب زمانۂ غیبت میں کیا ہوا؟ زمانۂ غیبت میں یہی نیٹ ورک جو ہے چلتا رہا, افراد بدلتے چلے گئے, یہی سلسلہ تھا, آج بھی یہی سلسلہ ہے, اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں, کیونکہ امام طاہر کے زمانے میں یہ ہوتا تھا. اور اس حوالے سے ایک حدیث تھوڑی لمبی ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو پوری سنا دوں آپ کو, کیونکہ یہ حدیث آپ کی سنی ہوئی ہے, اکثر لوگوں نے سنی ہوگی, لیکن چونکہ اس کا ایک حصہ سنا ہوگا ممکن ہے پوری نہیں سنی ہو, تو پوری میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. صلوات پڑھیں ایک مل کے محمد اور آل محمد. احتجاج تبرسی میں جو ہماری ایک بڑی کتاب ہے علامہ تبرسی کی, اور تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ روایت, اور اس کے راوی بھی امام حسن عسکری علیہ السلام ہے. تلوار پڑی ہے بل کے محمد والے محمد. یہ وجہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا ہے کہ شاید امام عسکری علیہ السلام کا قول ہے, لیکن یہ امام عسکری علیہ السلام کا قول نہیں. ٹھیک, امام اس کے راوی, قول کس کا ہے؟ احتجاج تبریزی میں امام عسکری علیہ السلام سے ہے کہ فی قولہ تعالی, کہ خدا مند عالم کا ارشاد ہے, سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جسے امام نے آغاز کیا, آیت نمبر 79, فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ, افسوس ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے. یہ آیت آئی ہے یہودیوں کے لیے, ٹھیک ہے, لیشتروا بہ ثمنا قلیلا, تاکہ وہ بہت معمولی رقم اس سے حاصل کر لیں. فویل للہم مما کتبت ایدیہم وویل للہم مما یکسبون, افسوس ہے اس چیز پر جو وہ لکھ رہے ہیں اور افسوس ہے اس چیز پر جو وہ حاصل کر رہے ہیں, یعنی مال حاصل کرنے کے لیے غلط بات خدا کی طرف منسوب کر رہے ہیں. تو گیارہویں امام اس آیت کے بارے میں فرما رہے ہیں, قالا ھذہ لقوم من الیہود, امام نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے یہ یہودیوں کے بارے میں, ٹھیک ہے. الا ان قال وقال رجل للصادق علیہ السلام, پر امام عسکری علیہ السلام یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا, اور آ کے اس نے کہا کہ اذا کان ھؤلاء العوام من الیہود لا یعرفون الکتاب, کہ یہودیوں کے بارے میں جو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ یہودی عوام, یہودی علماء, تو یہودی عوام جو ہیں وہ تو بیچارے کتاب کو سمجھتے نہیں تھے, الا بما یسمعونہ من علمائہم, سوائے اس کے کہ جو کچھ انہوں نے اپنے علماء سے سنا تھا. عوام بیچارے کہتے ہیں العوام کل انام, عوام جو ہے چوپایوں کی طرح, عوام کو کیا پتا, جو علماء نے ان کو سکھایا وہ سمجھ لیا انہوں نے, فَكَيْفَ ذَبِّهِمْ بِتَقْلِيدِهِمْ وَالْقُبُولِ مِنْ عُلَمَائِهِمْ. تو عوام کی کیسے مذمت کی جائے, وہ تو بیچارے اپنے علماء کی تقلید میں ہیں اور جو علماء کہہ رہے ہیں اس کو قبول کر رہے ہیں. تو یہودی عوام کا کیا قصور ہے؟
وَهَلْ عَوَامُ الْيَهُودِ إِلَّا كَعَوَامِنَا يُقَلِّدُونَ عُلَمَائِهِمْ.
کہ پھر وہ جو سوال کرنے والا امام سے سوال کر رہا بھی ہے, تو وہ کہہ رہے تو کیا ہمارے لوگ بھی جو اپنے علماء کی تقلید کرتے ہیں وہ بھی علماء وہ بھی یہودیوں کی طرح ہو گئے؟ کہ یہودی بھی اپنے علماء کی تقلید کر رہے ہیں اور ہمارے عوام بھی اپنے علماء کی تقلید کر رہے ہیں, تو یہ بھی ویسے ہی ہو گئے.
الا ان قال فقال علیہ السلام.
اور اس کے جواب میں پھر امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا,
بین عوامنا و عوام الیہود فرق من جہتین و تسویت من جہا.
دیکھو ہمارے عوام میں اور یہودیوں کے عوام میں ایک تو سملیرٹی ہے لیکن ایک ڈفرینس بھی ہے. سملیرٹی بھی ہے اور ڈفرینس بھی ہے. ایک اعتبار سے سملر ہے, ایک اعتبار سے ڈفرینٹ ہے.
اما من حیث الاستواء,
جہاں تک سملیرٹی کا تعلق ہے,
فإن اللہ ذم عوامنا بتقلیدهم علمائهم كما ذم عوامهم.
تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے عوام کی بھی مذمت کرے گا ان کے علماء کی تقلید پر, کہ جس طرح کے یہودیوں کی مذمت خدا کرتا ہے اپنے علماء کی تقلید پر.
وَأَمَّا مِنْ حَيْثِ افْتَرَقُوا,
لیکن اس میں ایک فرق بھی ہے.
فرق کیا ہے؟ فَإِنَّ عَوَامَ الْيَهُودِ كَانُوا قَدْ عَرَفُوا عُلَمَائِهِمْ.
کیونکہ یہودی جو تھے, عوام, یہودی عوام, وہ اپنے علماء کو جانتے تھے, وہ اپنے علماء کے بارے میں یہ جانتے تھے بِالْكِذْبِ الصَّرَاحَ, کہ وہ واضح طور پر جھوٹے ہیں. عوام یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے علماء جھوٹے ہیں,
وَأَقَلُ الْحَرَامِ اور حرام کھاتے ہیں,
وَالرِّشَا اور رشوت لیتے ہیں,
وَالتَّغْيِيرِ الْأَحْكَامِ اور احکام الٰہی میں تبدیلی کرتے ہیں.
تو یہ جانتے ہوئے بھی وہ اپنے علماء کی تقلید کرتے تھے, وہ قابل مذمت ہے.
وَكَذَلِكَ عَوَامِنَا,
اور ایسے ہی ہمارے عوام ہیں.
کہ اذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاہر,
کہ اگر ان کے اوپر اپنے علماء کا فسق و فجور ظاہر ہو جائے,
والعصبیت الشدیدہ
اور ان کا تعصب بھی ظاہر ہو جائے,
والتکالب علی الدنیا,
دنیا کے بارے میں جو ان کا حریص ہونا ہے, لالچی ہونا ہے, تکالب بہت برا سا لفظ ہے, اس کا مطلب ہے کتے کی طرح گرنا, اگر یہ پتہ چل جائے, وہ حرام ہے اور اس کے حرام چیزوں کے اوپر ان کا ٹوٹ پڑنا, تو
فمن قلد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود.
پھر بھی اگر کوئی اس کے پیچھے چلتا ہے, پھر بھی کوئی اس کی تقلید کرتا ہے, وہ ویسے ہی ہے جیسے یہودی.
الذین ذمهم اللہ بالتقلید لفسقۃ العلماء,
جس طرح خدا نے ان کی مذمت کی ہے کہ فاسق علماء کی تقلید ہو گئی. اگر ہمارے لوگ عوام بھی ایسے علماء کی تقلید کریں گے جو فاسق ہوں, جن کا فسق و فجور ثابت ہو, جو شراب خوار ہوں, پکڑے جائیں, ٹی وی پہ آ کے شراب پی کے انٹرویو دے رہے ہوں, اور ان کو ہم علماء کا ہیڈ بنا دیں, تو ان کی تقلید کرنے والا بھی ویسے ہی ہے جیسے یہودیوں. اب آئیے وہ عبارت جو آپ کی سنی ہوئی ہوگی, بہت سے لوگوں کی سنی ہوئی. اس کے بعد امام فرما رہے ہیں, چھٹے امام, امام عسکری علیہ السلام نہیں, امام صادق علیہ السلام.
فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَحَا,
کہ دیکھو فقہا میں سے, فقہا کلم بتا چکے ہیں, فقی کی جمع ہے فقہا.
فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَحَا,
لیکن فقہا میں سے ایسے جو سائن لنفسہ, اپنے نفس کو بچانے والے ہوں حرام سے, حافظن لدینہ, دین کی حفاظت کرنے والے ہوں, مخالفن علی ہوا, اپنی خواہشات نفس کی مخالفت کرنے والے ہوں, مطیع لامر المولا, اور اپنے آقا اور مولا کی اطاعت کرنے والے ہوں,
چار باتیں امام نے بتائیں فقہا میں سے. وہ اما منکانا منل فقہا, دیکھیں فقہا تو ہیں, فقاہت یا اجتہاد یہ علم کا ایک لیول ہے, یہ علم کا ایک درجہ ہے جس درجے پر انسان کوشش کر کے, جستجو کر کے, محنت کر کے پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک لیول ہوتا ہے. جیسے یونیورسٹی میں آئے لیکچرر آتا ہے, اسسٹنٹ پروفیسر ہوتا ہے, ایسوسیٹ پروفیسر ہوتا ہے, پروفیسر ہو جاتا ہے, میریٹوریس پروفیسر ہو جاتا ہے, یہ تو ایک پروموشن ہے نا, ہو گیا. وہ ڈاکٹر ہے, وہ پہلے جناب ہاؤس جاب میں جاتا ہے, پھر وہ ہاؤس آفیسر بن جاتا ہے, پھر وہ کرتے کرتے آخر میں وہ کنسلٹنٹ بن جاتا ہے. تو وہ ڈاکٹر تو ہے, وہ کنسلٹنٹ تو ہے, لیکن آپ کو اگر علاج کرانا ہو تو صرف اس کے علم کو نہ دیکھیں. اگر آپ صرف اس کے علم کو دیکھ کے اپنے آپ کے حوالہ کر دیں گے اس کے, تو ممکن ہے وہ ڈاکٹر, جیسا کہ ہمارے ملک میں یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں کہ لوگ اس کے پاس اپینڈکس کو آپریشن کروانے کے لیے گئے, اس نے گردہ نکال کے بھیج دیا, پکڑا گیا وہ ڈاکٹر. اب آپ بتائیے کہ جو ڈاکٹر انسان کا گردہ نکال کے بھیج سکتا ہے وہ ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے؟ کنسلٹنٹ, سرجن, نیفرولوجسٹ, ماہر گردہ. کیونکہ یہ کام ایک انسان کا گردہ نکال کر, گردہ تول کے تھوڑی بکتا ہے, ایک انسان کا گردہ نکال کے دوسرے انسان کو لگانا, ٹرانسپلانٹیشن, کڈنی ٹرانسپلانٹیشن, یہ کوئی نائی تو نہیں کر سکتا, یہ کوئی قصائی تو نہیں کر سکتا, یہ کوئی موشی تو نہیں کر سکتا, یہ تو کوئی کنسلٹنٹ سرجن ہی کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ کام کر رہا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سرجن ہے, اس کے علمیت میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, اس کی قابلیت میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن شک اس کے ایمان پر ہے کہ وہ بے ایمان ہے. علم تو ہے لیکن بے ایمان ہے وہ, قابلیت تو ہے لیکن بے ایمان ہے وہ. تو آپ جب اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرتے ہیں تو صرف یہ نہ دیکھیں کہ کتنا ماہر ہے وہ, یہ بھی دیکھیں اس کے اندر ایمانداری بھی ہے یا نہیں ہے. تو جب ہم اپنا یہ 5 فٹ کا 6 فٹ کا جسم کسی کے حوالے کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں بے ایمان تو نہیں ہے. تو جس کے حوالے ہم ایمان کرنا چاہتے ہیں, جس سے دین سیکھنا چاہتے ہیں, اس کے بارے میں دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے, یا صرف اس کی قابلیت دیکھنی چاہیے؟ دیکھیں قابلیت تو ثابت ہے, جبھی تو فقی بنا وہ. لیکن امام کیا فرما رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ فرما رہے ہر فقی سے رجوع کرو, فرمایا فقی کے اندر مزید یہ 4 کوالٹیز دیکھو, اور یہ جو 4 کوالٹیز ہیں ان کا تعلق علم سے نہیں ہے, ان کا تعلق عمل سے ہے, ان کا تعلق تقوی سے ہے. سائن لنفس, اپنے نفس کو حرام سے بچانے والا, حافظ لدین, دین کی حفاظت کرنے والا, مخالفا علی ہوا, اپنی خواہشات نفس کی مخالفت کرنے والا, ومطیع لامر المولا, اور اپنے آقا و مولا کی اطاعت کرنے والا. اور لفظ فقہا جو امام نے استعمال کیا, جو فقیہ کی جمع ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دور میں بہت سارے فقہا ہو سکتے ہیں, اور یہ تو اچھی بات ہے. کسی بھی شعبے کے ماہرین کسی بھی دور میں کسی بھی سوسائٹی میں اگر زیادہ ہوں تو اچھا ہے یا برا ہے؟ اچھا ہے. وہ تو بہت سارے ہو سکتے ہیں, لیکن آپ کو کس کی طرف رجوع کرنا ہے جس کے اندر یہ کوالٹیز ہوں. اور جب یہ 4 کوالٹیز آ جائیں تو فرمایا کہ فلل عوام ان یقلدو, عوام کو چاہیے اس کی تقلید کریں, عوام کو چاہیے اس کی تقلید کریں. یہ لفظ تقلید قول معصوم میں آیا ہے, یہ لفظ تقلید حدیث کے اندر آیا ہے. اب اس لفظ کا کوئی مذاق نہ بنائے, لوگ مذاق بنا رہے ہیں آج کل اس کا کہ لفظ تقلید جو ہے وہ قلد یقلد تقلیدن, اس کا مطلب ہے گلے میں پٹا ڈالنا. آپ کو پتہ ہے پٹا کس کے گلے میں ڈلتا ہے؟ کیا آپ پسند کریں گے آپ کے گلے میں پٹا ڈال دیا جائے اور اس کا سرا کسی اور کے ہاتھ میں دے دیا جائے؟ استغفر اللہ, اگر اتنی بری چیز ہے تو امام کیوں فرما رہے ہیں فلیل عوام یقلدو؟ ماذا اللہ, اتنی بری چیز ہے تو امام معصوم کہہ رہے ہیں, اور اگر امام معصوم کہہ رہے ہیں تو پٹا ڈال دو.
جو امام نے نہیں کیا وہ پٹا پیٹو ڈال رہے ہیں. یہ جو ہم گلے میں ڈالتے ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں قلاوہ، یہ قلاوہ کوئی لفظ نہیں ہے، یہ ہے قلادہ. قلادہ یعنی گلے میں پہننے والی چیز، قلادہ اصل لفظ ہے قلادہ، غلطی سے قلاوہ ہو گیا. اب اس کا آپ اچھا معنی بنا لیں، برا معنی بنا لیں. اس کے اچھے معنی بھی ہیں، امام حسین علیہ السلام کے قول میں آیا یہ کہ موت جو ہے وہ مومن کے گلے کا گلو بند ہے. آپ اس کو گلو بند کہہ لیں، موت مومن کے لیے خوبصورت گلو بند ہے، جس طرح خاتون کے لیے گلو بند ہوتا ہے. اس کو آپ برے معنی میں کہتے ہیں پٹا. تو یہ جو ہم گلے میں ڈال رہے ہیں، امام نے کیا ڈالو؟ یہ ان کی یاد میں ڈال رہے ہیں اور ان کو توق پہنایا گیا، محبت میں ڈال رہے ہیں، چلو جیسے بھی ڈال رہے ہیں. امام نے تو نہیں خود پہنا نا، وہ تو ان کو دشمن نے پہنایا. جو دشمن نے پہنایا اس کو ہم نے باقی رکھا ہوا ہے. ابھی ہر سال کربلا کے واقعے کے بعد 35 سال تک امام سجاد زندہ رہے، محرم شروع ہوتی ہوئی جاتے مارکیٹ سے لا کے گلے میں ڈالتے تھے، وہ تو نہیں ڈالتے تھے اس طرح، لیکن ہم نے پھر بھی ان سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے ڈال دیا. تو وہ جو امام معصوم کہہ رہے ہیں فلل عوام ان یقلدوا، عوام کو چاہیے کہ وہ تقلید کریں، عوام کو چاہیے. عوام، اگر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے آپ عوام سے باہر نکل جائیں، آپ کے لیے تقلید نہیں ہے. آپ خواص بن جائیں، آپ عالم بن جائیں، آپ خود مجتہد بن جائیں، آپ خود سرجن بن جائیں. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ نہ جائیں آپ، ڈاکٹر کا پٹا گلے سے اتار کے پھینک دیں. تو فلل عوام ان یقلدوا، عوام کو چاہیے کہ ایسے فقیہ کی تقلید کریں. اور ایک جملہ آگے اور بیان کر کے ختم کروں، بات لمبی ہو چکی ہے، آج وقت ضائع ہو گیا ذرا، کوئی بات نہیں، اچھی بات میں خرچ ہوا ہے. وذالک، یہ آخری جملہ، یہاں تک تو آپ نے سنا ہوگا فلل عوام ان یقلدوا، اس کے بعد جو جملہ ہے وہ ذرا بیان کم ہوتا ہے. وذالک لا یکون الا بعض فقہاء الشیعہ لا کلہم. امام نے فرمایا کہ یہ جو کوالٹیز ہیں یہ بعض فقہاء شیعہ کے اندر ہوتی ہیں، سب کے اندر نہیں ہوتی. یعنی سارے فقہاء شیعہ میں بھی یہ کوالٹی نہیں ہے، بس فقط فقی ہونا کافی نہیں ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے اس کے اندر یہ کوالٹیز ہیں یا نہیں. ایسے کوالٹی کا حامل کوئی فقی مل جائے اس کی تکلیف کر، باقی باتیں کل میں کریں گے انشاءاللہ. تو کبھی ہم جب کسی چیز کا مذاق بناتے ہیں، تکلیف کا مذاق بنا رہے ہیں، فتویٰ کا مذاق بنا رہے ہیں، اجتہاد کا مذاق بنا رہے ہیں، تو دیکھنا چاہیے کہ قرآن اور سنت میں یہ الفاظ آئے ہیں، معصومین کے ارشادات میں یہ الفاظ آئے ہیں. ایسا نہ ہو کہ مذاق اڑانا جو ہے وہ معاذ اللہ قول معصوم کا مذاق بنے. وہ اس لیے احتیاط کرنا چاہیے. بس احمد جی، میں نے آپ کو کافی، سفر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ سفر کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اسیران کربلا شام پہنچ، لفظ شام ہی کافی ہے کیونکہ شہر شام وہ ہے، شہر ہے کہ جس میں اہل بیت کی جو دشمنی ہے وہ سرکاری سطح پر رائج کی گئی. 40 سال اسیران کربلا کے آنے سے پہلے 40 سال سے اس شہر میں اہل بیت کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور 20 سال سے کھل کے مسجد میں جمعے کے خطبے میں مولا علی پر سب و شتم کیا جا رہا ہے، پورے عالم اسلام میں کیا جا رہا ہے، ویسے خاص طور پر شہر شام. کوفے کی بات اور ہے، شام کی اور. کوفے کے لوگ حسن حسین کو، جناب زینب اور جناب ام کلثوم کو جانتے تھے، پہچانتے تھے. کوفہ مولا علی کا کیپٹل تھا، کوفے کے لوگ پہچانتے. کوفے والے بھی تماشا دیکھنے کے لیے آئے، لیکن وہ رو رہے تھے، شرمندہ تھے، پشیمان تھے، جو کچھ بھی تھا. لیکن شام کا ماحول اور ہے، یہاں تو جشن منایا جا رہا ہے، یہاں تو جشن منایا جا رہا ہے، یہاں کی کیفیت اور ہے. بس ایک روایت بیان کروں، سہل ابن سعد ساعدی پیغمبر اکرم کا صحابی ہے، قابل اعتماد صحابی، علی کا چاہنے والا ہے، بیت المقدس کی زیارت سے واپس آ رہا تھا. جب شام میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ہر طرف جشن کا سما ہے، لوگ زرق برق کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں. اس نے کسی شامی سے پوچھا کہ کیا آج تم لوگوں کی کوئی عید ہے؟ میرے علم میں تو نہیں ہے کہ آج کوئی خاص خوشی کا دن ہے. ایک شخص نے اس کو دیکھ کر کہا کہ تو اجنبی لگتا ہے، کون ہے تو؟ اس نے کہا ہاں میں پیغمبر کا صحابی ہوں سہل ابن سعد، اور میں تو آ رہا ہوں بیت المقدس سے، مجھے نہیں پتا تم لوگوں کی کون سی عید ہے. جب اس نے سنا کہ یہ پیغمبر کا صحابی ہے تو اس کو ایک طرف لے گیا اور لے جا کے کہنے لگا اے سہل، ارے قیامت آ گئی، غضب ہو گیا کہ اس امت نے نواسۂ رسول کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا، اور اب شہدا کے سر لائے جا رہے ہیں، اسیران کربلا کو لایا جا رہا ہے، اور یزید کی طرف سے حکم ہے کہ جشن مناؤ، عید کا سما ہے. سہل نے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ کس راستے سے آ رہے ہیں اسیران کربلا، اس نے بتایا کہ باب السعاد کی طرف سے آئیں گے. باب السعاد کا نام اس زمانے میں باب السعاد نہیں تھا، اس کا نام کچھ اور تھا. باب السعاد اس لیے پڑ گیا کہ اس جگہ اسیران کربلا کو اتنے گھنٹوں کھڑا رکھا گیا کہ اس دروازے کا نام باب السعاد پڑ گیا. اور اس کے بعد سہل کہتا ہے کہ میں اس طرف گیا، جب میں نے دیکھا آگے بڑھ کر تو ایک کاروان تھا، اور اس کاروان میں آگے آگے ایک جوان تھا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توقے خاردار تھا جس سے خون بہہ رہا تھا، اور اس کا سر جھکا ہوا تھا، اور اس کے پیچھے کچھ بیویاں تھیں جن کے سروں پہ چادریں نہیں تھیں، اور کچھ نیزہ بردار تھے، ان کے نیزوں پہ کچھ سر تھے. اور میں نے غور کیا اس میں سے ایک سر وہ تھا جو پیغمبر اکرم سے سب سے زیادہ مشابہ تھا. ہاں زداروں، آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ علی اکبر شبیہ پیغمبر تھے، لیکن میں علی اکبر کی بات نہیں کر رہا. علی اکبر سے پہلے خود حسین علیہ السلام شبیہ پیغمبر تھے، سب سے زیادہ پیغمبر سے مشابہ خود سید الشہداء تھے. سہل ابن سعد کے جس نے حسن و حسین کو بچپنے میں دیکھا، پیغمبر کی آغوش میں دیکھا، پیغمبر کے کاندھوں پر دیکھا، وہ کہتا ہے میں نے دیکھ کے پہچان لیا کہ یہی سر ہے حسین ابن علی، کیونکہ یہ پیغمبر سے بہت زیادہ مشابہ ہیں. تو میں آگے بڑھا، میں نے آگے بڑھ کر اس نحیف و نظار اس نوجوان کو میں نے سلام کیا. میں نے کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. جیسے ہی میں نے سلام کیا اس نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے میری طرف دیکھا، اور دیکھ کے کہنے لگا تو کون ہے جو اس عالم غربت میں ہمیں سلام کر رہا ہے؟ ارے یہاں تو جو آ رہا ہے پتھر مارنے کے لیے آ رہا ہے. میں نے کہا فرزند رسول، میں آپ کے جد کا صحابی سہل ابن سعد ہوں، میں بھی مسافر ہوں، غریب الوطن ہوں، لیکن آپ بتائیے اگر میں آپ کی کچھ خدمت کر سکوں، کچھ کام آ سکوں تو مجھے خوشی ہوگی. ایک مرتبہ سید سجداد نے کہا اے سہل، اگر تجھ سے ہو سکے تو یہ جو نیزہ بردار ہیں جن کے اوپر سر میرے والد کا سر ہے، ان سے کہہ رہے یہ تھوڑا آگے بڑھ جائیں تاکہ لوگوں کی نگاہ بابا کے سر پہ رہے، بیویوں کے کھلے ہوئے سر پہ نہ پڑے.
اللہ لعنۃ اللہ القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانان عزیز کے علم عمل کی دولت سے مالا مال فرما، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما، جو لوگ فرقہ واریت کو دہشت گردی کو فروغ دینا چاہتے ہیں ان کا ذہن کو خاتمہ ملا دیا، اس روئے زمین پر انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنے آخری حجت کے دور میں تعجیل فرما، ہم سب کے ہمارے اسلام کے انصار عوام سے قرار دیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.